ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں اور عمل نیک والوں کو جنات جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، فائدہ اٹھاتے ہیں، ویاکلون، اور کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے کھاتے ہیں جانور، والنار مثوا لہم، جہنم ان کا ٹھکانا ہے. جس طرح جانور گھاس کھاتا ہے، چارہ کھاتا ہے، اناج کھاتا ہے، سوائے موٹاپے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طرح یہ کفار جو رزق استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پاتے ہیں، کوئی سبق نہیں لیتے. آیت کا حاصل تو یہ ہے، آیت پر تفریحاً کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ایسا کھاتے ہیں جیسے کفار کھاتے ہیں، تو کفار کیسے کھاتے ہیں؟ حرام و حلال کا فرق نہیں کرتے، دائیں اور بائیں کا فرق نہیں کرتے، کھڑے اور بیٹھے کا فرق نہیں کرتے، اور جانور کی طرح کھاتے ہیں. فرمائے جانوروں کی طرح، تو جانور تو بیٹھ کر نہیں کھاتے، بلکہ ان کو تو بھال میں کھڑا کرنا پڑے گا، پلیٹ ہاتھ میں، چمچ ہاتھ میں، اور یہ جانور، دو ٹانگی جانور جو ہے وہ کھانا کھانے آیا ہے. چنانچہ آج کل مس گیدرنگ اور یہ سٹینڈ گیدرنگ چل رہی ہے. وہ ایک دوست کے یہاں پروگرام تھا، ہمیں بھی لے گیا تھا، ہمیں کہا کہ آپ کے لیے اسٹیج پر قالین ڈالیں گے، آپ وہاں بیٹھ کے کھائیں گے. ٹھیک ہے. جس وقت کھانا تیار ہوا تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایک طرف ہو جائے، اور پھر لوگوں کو کہا آئیے، اور گیٹ کھولا، خود بھی بھاگا اس طرف، اور لوگ ایسے جیسے بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں. بھیڑ بکریاں تو خیر دور ہے، یہ جو طلبا کھانے کے لیے چھوٹتے ہیں، یہ بھیڑ بکریوں سے بھی آگے ہے اس ذوق میں. کچھ شرم اور حیا اپنے اندر پیدا کرو، اور آرام تسلی سے کھانا کھانے جائے کرو. وتا ویا کلو نہ کماتا کلو نہ نام، اور یہ کھاتے ہیں جیسے کھاتے ہیں جانور، آرام تسلی سے جایا کرو. ہمیں شرم آتی ہے دیکھ کر، کوئی مہمان بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آج ان کو کھانا مل رہا ہے، دو چار دن سے بند تھا ان پر. آئی سوال، تم نے تو شرم اور حیا کہیں رکھ کے آئے ہو، لیکن ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے علماء ہیں اور طلباء ہیں جو کھانے کے لیے کبڈیاں مار رہا ہے. سڑے پرنگ نہ سڑے کی گئے، اور سڑے اغدچے خوئی نہ سڑوئی. انسان کے اخلاق اور خصال سے وہ بلند ہوتا ہے. یتمتعون، فائدے اٹھاتے ہیں کافر، ویاکلون، اور کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے کھاتی ہیں مویشیاں، والنار مثوا لہم، اور جہنم ان کا ٹھکانا ہے. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ تھے صوبہ سرحد کے، جہانگیرے میں انہوں نے نکاح پڑھنا تھا. مولانا عبدالحق کے دو بیٹے انوار الحق اور اظہار الحق کے دونوں نکاح جہانگیرے میں ہوئے، اور مولانا عبدالحق صاحب ان کے قریبی ایم این اے تھے، بڑے استاد تھے دیوبند کے. مولانا مفتی محمود نکاح پڑھانے آ رہے تھے وزیر اعلی سرحد، ظاہر ہے ان کے ساتھ ہزار ڈیڑھ ہزار مہمان بھی تھے، تو جہانگیرے میں انتظام تھا، اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے انتظام کرایا. ہمیں بڑی حیرت تھی کہ مفتی صاحب کیسے اس کو منظور کریں گے. تو کہا گیا کہ آج کل رواج ہے, لوگوں کو اس میں سہولت ہے, کون اتنی کرسیاں لگائے اور بٹھائے اور ہم چھوٹے تھے اور ویسے بھی کمزور تھے, ہماری بات کون سنتا ہے, کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. ہمارے استاد مجھے کہتے کہ یہ نہ بیان کرو, اس میں ہماری مذمت ہے, مگر میں نے کہا میں ضرور بیان کروں کیونکہ اس میں دین کی عظمت ہے. تقریباً ظہر کے بعد 3:30 بجے بارات آ گئی, لوگ آئے اور جگہ جگہ کھڑے ہوتے رہے کہ ظاہر ہے مفتی محمود آئیں گے, وزیر اعلیٰ تب آگے بڑھیں گے. جب اتنے میں وزیر اعلیٰ کی گاڑی آئی, جھنڈا لگا ہوا تھا, آگے پیچھے پولیس تھی, اور یہ مولانا فضل الرحمان پیلے رومال باندھ کے یہ روڈ پر کھڑے تھے. طالب علموں میں یہ دارالعلوم حقانیہ کے طالب تھے, یہ دورے میں 1 سال میرے بعد ہے. یہ جب پڑھ رہے تھے اس وقت میں مولانا عبدالحنان مولانا لطف اللہ سے گاؤں میں پڑھ رہا تھا, یہ شروع سے دارالعلوم میں داخل تھا. ایسے مضبوط وجود کا طالب تھا, چھوڑا چھوڑا, اور سر پہ اسی طرح رومال بندھا ہوا تھا, ڈیر اسمل خان کے جیسے لوگ ہوتے ہیں, بیڈنگا قسم کے, اس طرح روڈ پہ کھڑا تھا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے, یہ موٹا پہلوان کا دائز جو دیکھا نا, یہ فضل الرحمان ہے, اس کا بیٹا ہے. اچھا, جب گاڑی آئی تو اس نے بھی اس کو ہاتھ دیا لیکن نہیں رکی, اس کے سامنے آگے گئی. یہ پھر اور طلبا کے ساتھ پیچھے بھاگ رہا تھا. آہا, جیسے مفتی صاحب کی نظر پڑ گئی, بڑے بڑے میز لگے ہوئے ہیں, یک دم حضرت نے ایک عالم کا نام لیا کہ وہ کہاں ہے. میں نے انہیں بلایا, کہا یہ کیوں میری ناک کھٹوا رہا ہے, نیچے بچاؤ. چنانچہ وہ جو اوپر میزوں کے اوپر جو دسترخوان بچے ہوئے تھے بس وہی نیچے اتارے گئے, اور مفتی صاحب بھی ایک جگہ بیٹھ گئے اور تمام دنیا بیٹھ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ہر جگہ سنت پر عمل آسان کیا تھا. میں نے کہا دیکھو ایمان کا کتنا فرق ہے, اے زیر وزیر کھڑے ہو کر کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے, اور ایک صوبے کا پورا مالک اور وزیر اعلی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے, ہمیں تو بیٹھ کر کھانا ہے جو سنت طریقہ ہے. رحمان بابا زکوئی, ویزڑے چے اڑزڑے تے اڑے پیخسان دن پچور, نولے مجنون زکا پلیلا پس جڑا کا. کہتے ہیں لیلا مجنون کا دل احسانات کے ذریعے لے گئی, اس لیے مجنون دن رات انہیں یاد کر کے رو رہا ہے. سبحان اللہ. یہاں اس محلے میں ایک مالدار آدمی تھا, اس کا پیر آیا ہوا تھا. مجھے کہا کہ آپ بھی آ جائیں ہمارے پیر صاحب کے ساتھ کھانا کھا لیں. وقت ایسا مناسب تھا کہ میرا جانا اچھا تھا, میں بھی اپنے ایک ساتھی کو ساتھ کر کے وہاں پہنچ گیا. پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے مریدوں سمیت, اور کھانا میزوں پہ لگ رہا تھا. میں نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ نیچے انتظام نہیں کر سکتے؟ کہ بالکل کر سکتے. تو پیر صاحب مجھے کہتے ہیں اس میں کوئی ہیلے نہیں کر سکتے. میں نے کہا پیٹ کے لیے ہیلے بہت شرم کی بات ہے, ہیلے تو تب کریں گے جب مشکلات ہو. انہوں نے کہا نصیب کوئی مشکلات دے, آپ حکم دے. میں نے کہا شریعت کا حکم ہے کھانا نیچے لگاؤ. چنانچہ لمحوں میں نیچے کھانا لگا الحمدللہ, اور لوگوں کو جانور بننے سے بچا لیا. یہ واقعات اس لیے سناتا ہوں تاکہ آپ بھی مضبوط رہیں, اور جب شریعت شرکت مت کرو. امام ابو حنیفہ ایک ولیمے میں شریک ہوئے، اس میں کوئی گانا بجا ہو رہا تھا، تو امام صاحب نے شرکت سے معذرت کر دی. آپ وہاں سے واپس ہوئے، کسی نے ان سے کہا اس سے پہلے ایک اس طرح پروگرام تھا اور آپ اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان کے ساتھ آئے تھے، تو امام اعظم نے کہا وہ مقتدا تھے، میں مقتدی تھا، اب میں خود مقتدا ہوں، اپنی اقتدا میں خلاف شرع نہیں کرنے دوں گا. منا کہ بھی ابی حنیفہ لل کر دی. اور یہ کفار فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کھاتے ہیں جانور، اور جہنم بھی ان کا ٹھکانا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کھانا کھانے میں کوئی پابندی نہیں، انہیں شرم کرنا چاہیے، والنار مسولہم سے حیا کرنا چاہیے. اتنا سخت وعید وارد ہے. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں، هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، جو زیادہ مضبوط طاقت والی تھی، الَّتِي أَخْرَجَتْ، اس بستی سے جس نے آپ کو نکالا مکہ سے، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہلاک کیا، فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، کوئی مددگار نہیں تھا ان کا، أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، آیا وہ جو ہو دلیل پر رب کے ہاں سے، کمن زین له سوء عملہ، کیا مانن اس شخص کے ہیں کہ خوبصورت دکھایا گیا اس کو برا عمل، واتبعوا اهواءهم، پیچھے پڑ گیا خواہشات کے. مثل الجنة التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے، پرہیزگاروں کو جنت ملے گی. ہم کھڑے ہو کر کھانے سے پرہیز کر رہے، ہم الٹے ہاتھ سے کھانے سے پرہیز کر رہے، ہم خلاف شرع مجلسوں سے پرہیز کرتے ہیں. نحن المتقون انشاءاللہ. ہم متقی نہ ہو تو کئی جاپان سے آئیں گے کیا؟ سنو اچھی طرح، خواب فواب میں لگے ہوئے دلگان و دجان سار شیندے ہوئے پتے پیر مانے استر گرا واڑے نہ دورے تفسیر دے کہ دورے منام دے نہ زمانہ تو پکار دی لڑکی روا لی ہو بچرا جی ہو لڑکی اور بنے اور مڑی یہ انہیں میں میاشش ہوا دار انسان بچی جوڑ دشو آہ زمان تکڑنگے گا وہ دے وہ دی استر گرا آڑے گرا آڑے وید خوب پاس وی فلان کی خان ازمان نشم ویلے بہت قرآن مخیطہ دے او دا دشمنان دیوی دا مرتا بیا کبھی مت سویا کرو. اچھی بات نہیں ہے، یہ نیند بری بات ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بندر شندر بن جاؤ، کیونکہ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ دین کی بے ادبی والا بندر ہو جیسی حرکتیں کرتا ہے. مثال اس جنت کی، آپ کے لیے یہ جنت ہے اور آپ کے لیے یہی پروگرام ہے اور یہی پرہیزگار ہے کہ آپ نیند سے پرہیز کریں. آج کل تو ویسے ہی بس زور سے بہت پہلے درد ختم ہو جاتا ہے، اور آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اور زور کے بعد آپ نے کون سا جو ہے نا حل چلانے، زمینوں میں کرپے مارنے، بس آرام کر لیں پھر درس میں نہ سوئے. مثال اس جنت کی جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے، یہ پرہیزگار بیٹھے ہوئے، فیہا انہار من مائن، اس میں نہریں ہوگی پانی کی، غیر آسن، جو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. آئے ہائے، ایسے بہترین پانی جس کا ہر نہر پینے کے قابل ہے. آپ کو پتہ ہے کراچی میں پینے کا پانی نہیں ہے، اپنا اصل پانی کڑوا ہے. مکہ اور مدینہ منورہ میں بھی باہر سے پانی آتا ہے. ہم سے پوچھتے ہیں وہاں کے لوگ کہ تم سنا ایسے علاقوں میں رہتے ہو کہ ہر پانی پینے کا ہے. میں نے کہا ان لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پانی بھی پینے کا نہیں ہوگا. پانی کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے. فیہا انہار من ماء غیر یاسن, اس میں نہریں ہیں پانی کی جو ایسا پانی جو کبھی خراب نہیں ہوگا. وانہار من لبن, اور نہریں ہوگی دودھ کی. لم یتغیر طعمہ, کہ بدلے گا نہیں اس کا ذائقہ. وانہار من خمر, اور نہریں ہوگی شراب کی. لذت للشاربین, جو بہت مزیدار ہوگی پینے کے لیے. اشارہ ہے کہ دنیا کی شراب پلید ہے اور وہ گندی ہے. وانہار من عسل مصفا, اور نہریں ہوگی شہد صاف ستھرے کی. عسل مصفا, ہمدرد والے ایک کلو چینی, ایک پاؤ سفید الائچی, ایک چٹان سفید زیرہ اور دو تین قسم کی شربتیں ملا کر اس کو رگڑ لیتے ہیں, صفوف کر کے چھان لیتے ہیں, اور سندھی گڑ جو سوڈے والا ہے اسے ابال کے اس میں ڈال لیتے ہیں, اور بوتلیں بھر کے اس کی بفی بوتل 150 روپے, اور اس کے اوپر لکھتے ہیں عسل مصفا. اے بے شرف ادارہ, حیا سے اخلاص ادارہ. اور لوگوں کو شہد کی جگہ گڑ اور الائچی کا شربت پلاتے ہیں, اور اس کے اوپر لکھتے ہیں عسل مصفا, یعنی وہ بوتل جس میں شہد کے علاوہ ہر چیز ہے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اور ان جنتوں کے لیے جنتوں میں ہر طرح پلے. وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ, اور بخشش رب کے ہاں سے. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ, کیا یہ مانند اس شخص کے جو ہمیشہ رہے گا آگ میں. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا, اور پلایا جائے گا ان کو پانی گرم. یہ میں حیران ہوں کہ خدایا چائے کا ثبوت کیسے ہوگا شریعت میں. گرم پانی جہنمیوں کی نشانی ہے, اور چائے گرم گرم پینی پڑتی ہے. یہ مستثنا ہے, استثناء عرفی جسے کہتے ہیں. قرآن اور سنت میں شاید اس کا ثبوت نہ ملے. چائے تین شرطوں سے ممنوع ہے. ایک تو گرم پینی پڑتی ہے, دوسرا پھونکنا پڑتا ہے, اور تیسرا یہ کہ اگر ذرا سا خیال نہ ہو تو زبان اور منہ جل جائے گا. خطرے والا مشروب ہے. جن بزرگوں نے ان تین باتوں کو دیکھا انہوں نے چائے کو ناجائز کہا. ایسے بزرگ بھی ہیں جو چائے کو ناجائز کہتے ہیں. اور چائے تین وجوہات سے اکسیر ہے. چائے تین وجوہات سے اکسیر ہے. اس میں دودھ ہے, اللہ کی نعمت ہے. پانی ہے, اللہ کی نعمت ہے. پتی ہے, درخت سے بنگال میں اتری ہے, اللہ تعالی کی نعمت ہے. اور چائے تین فائدے کرتی ہے. خون کو گرم رکھتی ہے, ہڈیوں کو درد نہیں ہونے دیتی, کمزوری اور بڑھاپے اور تکاوٹ کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے اس کو فوراً ختم کرتی. چائے اس طرح در مجلس عرشا ہو گدائی, چائے اس کے تاراج کو ند خانہ غمرا. یہ چائے ہے جو بادشاہ اور فقیر سب کے ہاں ہے. یہ چائے ہے جو تمہارے غموں کا خانہ خراب کر لے. سبحان اللہ. امیر المومنین ملا عمر کے مہمان تھے, اجلاس کا شورائے عالی کا, تو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے اور چائے پی رہے تھے. آہستہ سے مولانا محمد حسن صاحب نے مجھے کہا کہ آپ گن رہے ہیں. میں نے کہا نہیں. کہ یہ جو پہلا سماوار ختم ہو گیا اس میں 54 کپ تھے, 54 پیالی پہلے سماوار وہ ختم ہو گئے, یہ دوسرا آیا. دوسرا سماوار بھی ختم ہو گیا, پھر تیسرا سماوار آیا. تقریباً 150 سے زیادہ کپ بغیر دودھ والی چائے کے مولانا نے پی لی. حاجی سمجھ, یہ نر چائے اس کو کہتے ہیں, یہ غریب چائے جانتے نہیں ہیں. چائے کوئی بنا سکتا ہے؟ چائے تم نے دیکھی ہے کہ خواب میں پی ہے؟ یہ جو تم پیتے ہو تو گرم ملو نہیں ہے. اور یہاں ایک استاد تھے, اب نہیں ہے, وہ کہتے تھے متیازی دی ہو گرم ملی ہوئی. ماں بہت اکیلا کے لڑ سے متیاز ہے اس کا, جس کو چائے نہیں کہتے. چائے بنانے والے کو فقیر نے انعامات دیے. امجد چائے بناتا تھا, انعام لیا ہے 400 روپے. الحمدللہ وہ وقت نہیں رہا, اور میں تم سے ناراض بھی ہو گیا. آخر میں موبائل والے کمینے نے آپ کی عزت خاک میں ملائی. جس نے کل موبائل بجائی اس کمینے نے آپ کا خاتمہ برباد کیا. ورنہ ایک وقت کی چائے میں بناتا, آپ ساری زندگی یاد رکھتے کہ ہم نے واقعی چائے کے نام پر تریاق کیا ہے. ہم جب جیل میں تھے ریسٹ ہاؤس میں, تو ہمارے خدمت میں وہاں کے جو عملہ تھا وہ کام کرتے تھے. ایک باورچی تھا انگریزوں کے زمانے کا, آل نبی نام ہے, اب بھی زندہ ہے. وہ کھانا لاتا تھا, چائے لاتا تھا, ٹی پاٹ, ملک پاٹ اور شوگر پاٹ. اٹھو اٹھو اٹھو. میں نے مفتی احمد الرحمان کو کہا, پختون عالم ہو, یہ کیا پی رہے؟ اچھا آپ تو وہ جوشاندے کے عادی ہو گئے ہوں گے نا, وہ جو ملا کے بنتی ہے اس کو کہتے ہیں جوشاندے. میں وہ خواہ میں خرے ڈیرا گرو بوار تھا. میں نس کیا اگر چائے ہوئے نا, میں دا تو 100 پیالے اس کی. یہ آپ کتنے کپ پیتے ہیں؟ حضرت جی نے کہا ایک. میں نے کہا چیلنج کے ساتھ میں چائے بناؤں گا, اور اگر آپ نے 5 کپ سے کپ کم پی لی میں آئندہ یہ بات نہیں کروں گا. میں نے آل نبی کو کہا, آل نبی صبح میں آؤں گا باورچی خانے, جیت ہے کہا سر آنکھوں پر, لیکن میں ہوں گا, آپ چائے بنے. میں نے کہا استاذ کے لیے بنانا ہے, اس کو جوشاندہ منوانا ہے ذرا. آہا, میں چلا گیا چائے بنائی. اسی طرح جو پختون بناتے کٹھی, یہ لوہے چانک میں ہوگا تو آ میرا اڈک کو لکا پٹی تھے جیسے چائے اڑی. میں مفتی سے اور آدھا سا زمانہ مقابلہ تھا, ہاں یو کپے اس کو لو بھی بل اس کو لو بل اس کو ماتا ہوئی دعوت جی بشے پاک کرو. آل نبی آئندہ آپ چائے اس طرح بنائے جیسے آج مولانا نے بنائی. میں جی انعام خوراک اصل اس سے انعام در کا میں پہلا رہا تھا اوٹا پوا جی چائے نر 10.5 اس کی مفتی سے تلاش کر روپئے روک کے ماں تو صرف یہ ضرور آشتے کہ اٹولے والے میں نے جی تو ہوا. حضرت مفتی محمود مہمان تھے حضرت بنوری کے. جب مفتی صاحب آتے مولانا بنوری ایسے خوش ہوتے جیسے انور شاہ زندہ ہو کے آئے. خدا کی قسم مولانا ان کے عاشق تھے. گپے شپے خوب ہو گئی مسائل پر, پھر مولانا نے رومال کندھے پہ ڈالا, اٹھ رہے تھے. اس سے انہوں نے کہا کہاں چرتا دی چائے نہیں جوڑا ہوتا تھا اور تم رلوئے نہیں اٹھا تو نے سوکھ چائے نہیں جوڑا. انا للہ و انا الیہ. افسوس اور افسوس. آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں کوئی چائے بنا سکتا ہے؟ سندھی عورت ہے, اس کو چائے بنانے کا کیا پتا ہے؟ وہ تو یہاں لسی کی عادی ہے. میں نے کہا میں چائے بنا کے لاتا ہوں. آپ مولانا نے رومال واپس رکھ دیا. میں اچھا ذرا وہاں سے میں اپنے کمرے میں آیا, لیکن میرے کپڑوں سے پسینے ایسے بہ رہے تھے جیسے کوئی موسلے دار بارش سے آیا ہو. یار واغشتم دیر زیاد میں جان دو خام خفا مصیبت کے بعد چلو خدا خلا مجھے چپ سا تیری وہ پارام ہوئے رخلی برغول رشتہ دینا تو بند سوکھ چائے اس کو رشی. بھائی جی میں نے کہا چلو اب تو جو آنا تھا آ ہی گیا نا, خدا کو منظور ہوگا یہ دن. میں گیا میں نے پتیلا اچھی طرح پوچھا اور ایک آدھا کلو کے قریب پانی آگ پہ رکھا اور ایک گلاس تھا ہمارے پاس اتنا بڑا، وہ لے گیا بلوچوں کی دکان کی دودھ کی. وہ بلوچ ہم سے بڑی محبت کرتے، ہم شام کو جا کے بیٹھتے تھے، ہم کو ایک آدھ کپ چائے بھی پلا دیتے تھے، اور کبھی کہتے تھے مولانا مہمان جب بھی آئے دودھ لے جاؤ. میں نے بتایا کہ آج مفتی صاحب اور مولانا بنوری کے لیے چاہیے. اچھا اس غریب نے بسکٹ کیک. میں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں لے سکتا ہوں، انہیں ڈر لگتا ہے، وہ کہیں گے کہاں سے لائے، کیوں لائے، کس نے کہا، صرف دودھ دے دو، آدھا کلو دودھ دے. جب میں آیا ساتھی کھڑا سا چائے کو دیکھ رہا تھا، خالی پانی، اس میں میں نے پتی ڈالی، ایک جوش اور آیا، دودھ ڈالا اور معمولی سا جوش آیا اور روک لیا. میں سبحان اللہ کیا بات ہے، کیتلی میں چائے ڈالی، روانہ ہو گیا. یہ دونوں بزرگ بماں بہت سارے لوگ ہو گئے، اور دارالحدیث کے سامنے اس زمانے میں گھاس کا لان تھا، اس میں بیٹھتے تھے شام کو. میں نے پیالی بری تو میں مفتی صاحب کو، حضرت بنوری نے کہا مجھے دے دے، ان کو کیا پتا ہے، وہ تو ہر طرح چائے پیتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا نہیں میں مہمان ہوں، احق بالتعظیم ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں پی لوں تعریف کر لوں یہ طالب علم بن جائے، اس کی خیر نہیں آئے. میں نے دونوں پیالیاں بھری اور دونوں کو اکٹھی پیش کی، پہلے حضرت بنوری کو پھر مفتی صاحب کو. حضرت بنوری نے چائے لی، آنکھیں بند اور چسک لے لیا چائے کا، اور پھر آنکھیں کھولی ہے فرمایا ماشاءاللہ دنیا میں اور بھی باذوق لوگ ہیں. مفتی صاحب نے مجھ سے فرمایا مبارک ہو بھائی، آپ پولیس حرات سے آگے نکل گئے، پار ہو گئے. مولانا کو کوئی چائے نہیں پلا سکتا تھا. تو واہ، دارالعلوم کراچی میں ختم بخاری تھا، حضرت بنوری تشریف لے گئے تھے، قاری طیب آئے تھے، بڑی دنیا تھی، کھانا وانا سب ہو گیا. مولانا تقی صاحب حضرت بنوری کے پاس آئے، کہ چائے کا کیا ہوگا، ایسا قریب کر گئے، یہ چائے کا کیا ہوگا، کون پلائے گا؟ کہا میں خود بناؤں گا. مولانا تقی صاحب نے کہا میں بناؤں گا. کہاں؟ کہ وہ سامنے چولہا لگا ہوا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، آپ اتنے پانی ڈالے، دیکھو بھائی کون کون چائے پیے گا، پہلے سے بتاؤ، بعد میں کوئی پیے گا اس کو نہیں ملے گی. متعین پیالیاں. مولانا تقی صاحب 15-16 مرتبہ گئے ہو رہا ہے. مولانا نے کہا اب لاؤ تقسیم کرو، خدا کی قسم ایسی چائے شاید جنت میں مل جائے. حضرت کی ہدایات پر بندی تھی، عجیب شان تھی اسے. تو کبھی کبھی جب میری صحت اچھی تھی اور طالب علموں سے خوش ہوتا تھا، تو دورے والوں تفسیر والوں کو ایک دفعہ اپنے ہاتھ کی چائے پلاتا تھا، ایک دفعہ، کہ ان کو یاد رہے. اور اس زمانے میں اتنا رش نہیں تھا، 70-80-90-100 طلبا ہوتے تھے، سامنے بیٹھ جاتے تھے. میں سامنے ایک لڑکے کہتے کہ نہیں ہم خود کرتے، آپ دیکھتے رہے بس. وہ چائے بنتی تھی، وہ چائے ہوتی تھی. سبحان اللہ. باذوق چائے تو تب پی جائے گی جب طبیعت میں اعتدال ہو، اور طبیعت جب منحرف ہو اور مسترب ہو تو اس غریب کو ہر چیز کا ذائقہ نہیں ہے. اہا، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان جنتیوں کے لیے جنت میں ہر طرح کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بخشش ان کے رب کے ہاں سے. کیا کمن ہوا خالدٌ فِي النَّارِ، مانن اس کے جو ہمیشہ آگ میں ہوگا. وَسُقُومَ عَنْ حَمِيمًا، اور اس کو پلایا جائے گا پانی گرم. وائی 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 وائی، خدایا بچا. فقط تو اما ہوم، بس کاٹ دے گا ان کی آنتڑیاں. اما معیون کی جمع ہے، معیون، معی کہتے ہیں آنتڑی کو. آپ نے معی دیکھی، میم عین یہ، جیسے آنتڑی گھومتی ہے. عربی کے جتنے الفاظ ہیں معنی اور لفظ کو دیکھو مناسبت ہوگی. ضربا بیان کرنا، اللہ اللہ نے فرمایا، دیکھو یہ کیسے بیان ہوتا ہے، وہی درب درب درب. اذا ضربتم فی الارض، زمین میں جب آدمی چلتا ہے تو پیر مارتا ہے، آواز آتی کہ کوئی گزر رہا ہے، ضرب من العسل شہد کی ایک قسم کو بھی کہتے ہیں کیونکہ مکھیاں بھی بن بناتی ہیں اور آواز نکالتی ہیں. معین حدیث میں ہے المؤمن یاکل فی معن واحد, مومن ایک انتڑی میں کھانا ڈالتا ہے, اور والکافر یاکل فی سبعت امعاء, اور کافر سات آنچڑیاں بھرتا ہے. سات آنچڑیاں. امام ابو جعفر طحاوی شرح مشکل میں پریشان ہو گئے کہ اطباء اور جراحوں کا اتفاق ہے کہ آنچڑیاں چھ ہے سات نہیں ہے. ابو جعفر 334 میں انتقال کر گیا ہے, انور شاہ 1352 میں مرا ہے. اس درمیان میں سارے محدثین لاجواب ہے کہ حدیث میں سات, کوئی سات کا عدد چھ کے معنی میں لے رہا ہے. اتنے رہا اتنے رہا شاہ صاحب کو دیکھو کیا کہتے ہیں, وہ فرماتے آنچڑیا چھ ہے, وسابیا ہی المیدا تغلیباً اس کو بھی آنچڑی کہا ہے. یہ کھولتا ہوا پانی ان کے آنچڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا, اللہ حفاظت فرمائے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اور ان میں بعض کان لگا کے سنتے ہیں آپ کو, حَتَّى اِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ, یہاں تک کہ جب یہ بات یاد رکھو کہ چائے کے ہزار فائدوں کے ساتھ ایک نقصان ہے, اور وہ یہ کہ معدے کو نقصان دیتی ہے. اس لیے چائے زیادہ پینے والا یا تیزابی مزاج والا آدمی کو چائے سخت معدے کے لیے مضر ثابت ہوتی ہے. یہ آیت سے معلوم ہوا. اور ان میں بعض سنتے ہیں آپ کو, حتی اذا خرجوا من عندك, یہاں تک کہ جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے, قالوا للذین اوتوا العلم, کہتے ہیں ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا, ماذا قال آنفا, کیا کہا تھا ابھی, اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ مہر لگائی اللہ نے ان کے دلوں پر, واتبعوا اہواءہم, یہ پیچھے پڑ گئے اپنی خواہشات کے, والذین اہتدوا, اور وہ لوگ جو ہدایت والے ہیں, زادہم ہدن, بڑھا دے گی ان کی ہدایت, وآتاہم تقواہم, اور دے دے گا ان کو تقوا, فہل یذرون الا الساعہ, نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا, انتاتیہم بغتہ, کہ آ جائے ان پر اچانک, فقد جاء اشراطہا, یقیناً آ گئی اس کی نشانیاں, فانا لہم اذا جاءتہم ذکراہم, کیا کریں گے یہ جب وہ آئی جائے نصیحتوں کے ساتھ, فعلم, پس جان لو, انہ لا الہ الا اللہ, کہ نہیں ہے معبود مگر ایک اللہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ کبھی کبھی علم کلمے سے بھی مقدم ہوتا ہے. ایک باب میں یہ مطلب بھی ہے نا اس کو, فعلم انہ لا الہ الا اللہ. لیکن امام بخاری کہ اور علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ ذکر میں علم مقدم ہے, ضرورت میں ایمان مقدم ہے. لا الہ الا اللہ, اس لیے امام بخاری نے بھی کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم رکھا ہے. واستغفر لذنبک, معافی مانگے اپنے لغزش کے لیے, وللمومنین والمومنات, اور مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے, واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اللہ جانتے ہیں جہاں تم پلٹتے ہو اور جہاں تم ٹھہرتے ہو. پلٹتے ہم دنیا میں ہیں, اور ٹھہریں گے ہم قبر میں یا جنت میں انشاءاللہ. ویقول الذین آمنوا, کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے, لولا نزلت سورہ, کیوں نہیں اتاری جاتی سورت, فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جس وقت سورت اتاری جائے, مُحْكَمَةٌ مضبوط, وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ, اور اس میں جہاد کا تذکرہ ہو, رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، دیکھیں گے آپ کو جیسے کسی پر موت کا دورہ پڑا ہو، فاولا لہم، بس ہلاکت ہے ان کے لیے. طاعت و قول معروف، تابعداری اور بات سلیقے کی ہونا چاہیے. فاذا عزم الامر، اور جب معاملہ پختہ ہو جائے، فلو صدق اللہ، اگر یہ سچے ہو خدا کے سامنے، لکان خیر اللہ، یہ بہتر ہے ان کے لیے. فہل سیتم ان تولیتم، کیا امید ہے اگر تم حکمران بنے، ان تفسدوا فی الارض، ان تولیتم کا ایک معنی ہے اگر تم متولی بنے، ان تفسدوا فی الارض، کہ فساد کرو گے ملک میں، وتقطعوا ارحامکم، اور کاٹ کے رکھ دو گے اپنے رشتوں کو. کہتے ہیں کہ یزید کی سلطنت میں پیغمبر کی قرابتیں کٹ گئی تھی، حسین بما 72 آدمیوں کے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، وجہ شہادت کوئی تھی نہیں، حسین کا مطالبہ اقتدار نہیں تھا، حسین کا مطالبہ یزیدیوں پر نفاذ شریعت تھا. اختلاف طویل ہے، میں آپ کو ایک بات صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یزید کے کرتوت ایسے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ حکومت پورے ملک پر ہو، دربار پر نہ ہو، اور حسین نے کہا کہ جب مکہ و مدینے پر حکومت رہی اسلامی، تو دربار پر بھی رہے. پس امید کیا، یہ امید ہے اگر تم حکمران بنے کہ فساد کرو گے ملک میں، اس سے بڑا فساد کیا ہوگا. سندھ میں کن کو سپرد کیا، پنجاب میں چودھریوں کا راج ہے، سرحد اور بلوچستان کو چھان لیا گیا، وہاں اتنے حکومتی اقدامات نہیں ہیں جتنا حکومتی قتل و غارت گری ہے. انتف سدھو خلاف و تقتی ارحامکو، سب سے بڑا رشتہ دین کا ہے، اور اہل دین کو مسجد اور مدرسوں میں بھون ڈالا ہے. اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، کہ لعنت کی ان پر اللہ نے، فصمہم، پس بہرا کر دیا انہیں، وأعمى أبصارهم، اور اندھے کیے ان کی آنکھیں، بہرے اندھے ہو گئے. اور یہ چودھریان مودریان اور بعض مولویان بھی ساتھ تھے پوری رات. اچھا نقشہ اخبار میں آئے کہ یہ سو رہے تھے اور یہ کھانے مانگ رہے تھے، اب یہ وضاحتیں کرتے رہے اور کھلا خط شائع کرتے رہے، لیکن حقیقت چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آتی نہیں کاغذ کے پھولوں سے، اور حقیقت چپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے. ہمارا وفاق بھی اس سلسلے میں سخت بحران کا شکار رہا، اگرچہ مولانا کی استقامت اور ان کے تثبت نے کافی دیر تک بچائے رکھا. اس آیت کے ذیل میں روح المانی کے اندر یزید کا مسئلہ لکھا ہے، اور یزید کو گمراہ اور بے دین، ظالم، لعنتی لکھا ہے. یہ مسئلہ علماء اہل سنت میں اختلافی ہے، راجح یہ ہے کہ یزید کو کافر یا لعنتی نہ کہا جائے، ہاں ظالم اور فاسق ضرور تھا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے تلامیذ نے اور بعد میں علماء اہل سنت نے صراحتاً لکھا ہے، اور شیخ عبد الرشید رشید البیان میں کہتے ہیں، لعنت مکڑ پیزید چل رفض شی بعید، دے بے شک مسلمان و مسلمان اہل ایمان. یزید پر لعنت مت کرو تاکہ رفض سے دور رہو، یہ مسلمان تھا، اہل قبلہ تھا، البتہ اس سے ظلم و فسق ہوا ہے. محدث بنوری معارف سنن جلد سادس میں لکھتے ہیں وہ یزید کا نفاس قم بلا رہے سم فیہ فرقتن سلاسا فرقتن تحبہ و فرقتن تسبہ و فرقتن تتوقف فی. حضرت گنگوئی فتح و رشیدیہ میں لکھتے ہیں احتیاط توقف میں ہے. چکوال کے مظہر قاضی مرحوم و مغفور نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہے. علماء نے دیوبند کے بزرگوں نے ان کتابوں کی تائید کی. یعنی وہ یزید کو برا کہنے کے حق میں ہے. البتہ لعنت یا کافر سے بھی انہوں نے احتراز کیا ہے کیونکہ دیوبندی مکتب فکر کے بڑے محقق عالم تھے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین رحمۃ اللہ علیہ. الحمدللہ ہمارے درس کی یہ شان ہے کہ مسئلے سے متعلق تمام ابحاث عطر کے طور پر خلاصے کے طور پر فہیم طالب کے لیے گنجینے علوم کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. کاش کہ تم میں قدر ہوتی لیاقت ہوتی. وَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا یہ سوچتے نہیں قرآن کے بارے میں عَمَلَ قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا یا ان کے دلوں کو تالے پڑے ہوئے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ بے شک جو لوگ مرتد ہوتے ہیں پیٹ کے بل من بعد ما تبین لهم الہدى بعد اس کے کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے. الشیطان سول لهم شیطان ان کو بگاڑتا ہے واملا لهم غلط باتیں ڈالتا ہے. ذلک بانهم قالوا یہ اس لیے کہ کہا للذین کرہوا ما نزل اللہ ان لوگوں سے جو پسند نہیں کرتے اللہ کے قرآن کو. سنتیکم فی بعض الامر ہم تمہارا ساتھ دیں گے کچھ کاموں میں. واللہ یعلم اسرارہم اور اللہ جانتے ہیں ان کے ڈاکٹر اسرار کو بھی. اللہ یعلم اسرارہم اللہ کو پتہ ہے ان کے اسرار کا. اسرار مصدر ہے سر سے, سر کی جمع اسرار ہے اور اسرار معنی پوشیدگی سرگوشی. یہ جو چپکے چپکے سے دین کے خلاف کام کرتے ہیں اللہ کو ان کا پتہ ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب انگریزی علوم پڑھے ہوئے ہیں اور ایم اے اسلامیات اور عربی ہے. کوئی شک نہیں 40-50 سال سے قرآن میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن سے ان کا بڑا عشق ہے اور بڑی توجہ ہے اور بڑے خاص طریقے سے قرآن بیان کرنا جانتے ہیں. لیکن بعض اہم مسائل میں انہوں نے قدم رکھا جس کے وہ اہل نہیں ہیں. اس لیے علماء امت نے تقریباً ان سے ناراضگی کی اور ان کی جماعت بھی مودودی جماعت کی طرح تن و تنہا ہے اور علماء وقت کی تائید حاصل نہیں. کبھی وہ کراچی آ کے کسر کے بجائے پوری پڑھتے ہیں, اتمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں امام بخاری کے مسلک پر ہوں. یہ دروغ ہے, امام بخاری کا اس میں کوئی اختلاف نہیں. یہ غلط بیانی ہے, تہمت. میں بخاری کا استاد ہوں, 20 سال سے بخاری پڑھا رہا, مجھ سے ڈاکٹر اسرار زیادہ کیا جانے گا. سلیم اللہ خان بخاری 50 سال سے پڑھا رہا ہے, ان سے پتہ کرے کہ کیا بخاری کا اس میں کہاں اختلاف ہے, کون سے باب میں ہے. مدت سفر کے وہ قائل ہے. ہاں اجتہادی بحث ہے اس میں. دوسری بات یہ کہ امام بخاری کا فقہی مسلک نہیں ہے کیونکہ ان کے خاص شاگرد امام ترمذی ہے اور امام ترمذی الجامع السنن میں حدیث میں کہتے ہیں سال تو محمد ان ہذا الحدیث, میں نے امام بخاری سے یہ حدیث پوچھی. لیکن جس وقت باب کے اندر مذہب لاتے ہیں وہ مذہب مالک و شافی و اسحاق و فلاں و فلاں, پوری ترمذی میں ایک جگہ بھی محمد اسماعیل کا مذہب نہیں بیان کیا. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا فقہی مذہب اکثر کہتے ہیں مختارات ہیں اور ابن ابی زیب نے کہا ہے کہ مالکی ہے اور ابن حجر نے لکھا ہے کہ شافی ہے اور خطابی بستی نے لکھا ہے کہ حنبلی ہے، لیکن جب انور شاہ محدث میدان میں آئے تو انہوں نے کہا جس نے بھی بخاری کو مالکی شافی احمد ابن حنبل کا کہا ہے مناسبات کی وجہ سے موافقات، فموافقاته ما بحنیفہ لیست بأدونہ من موافقاته ما الغیر فلذا اقولن انه کان حنفیا. جس نے بھی بخاری کو مالکی کہا، کیونکہ امام مالک کو سند میں بہت مانتے ہیں، جس نے شافی کہا اس لیے کہ حمیدی ان کا استاد ہے وہ شافی ہے، اور جس نے اس کو حنبلی کہا اس لیے کہ احمد کے پاس جانے کی بڑی کوشش کرتے تھے، احمد کا بڑا احترام کرتے تھے، اور چار حدیثیں مذاکرہ میں ان سے سنی. مولانا انور شاہ فرماتے ہیں کہ اگر موافقات کو دیکھ لے تو امام بخاری کے موافقات میں الجامع الصحیح کے تین حصے کرو تو دو حصے مکمل حنفیوں کے حق میں ہیں. میں دور حدیث کے پہلے دن کہتا ہوں وَعَلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ الْحَمَّامَ ابا عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری وافق الامام الاعظم ابا حنیفہ فی جامعہ فی ثلثی جامعہ. امام بخاری نے ابو حنیفہ کے ساتھ دو ثلث میں موافقت کی ہے. قلم مخالفین کے ہاتھ میں تھا، چند مسائل میں جو رائے تھی اس کو پورا مسلط کیا، ورنہ دنیا حدیث میں حنفیوں کے حق میں جتنی حدیثیں بخاری میں ہیں دنیا کی کسی کتاب میں نہیں، بہت زیادہ. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ کہنا کہ امام بخاری کا اپنا فقہی مذہب ہے یہ بالکل کمزور بات ہے اور علم سے بے خبری کی بات ہے. واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتے ہیں ان کے راز اور بیت کو. فکیف اذا توفتہم الملائکہ، کیا حال ہوگا جب روح قبض کریں گے ان کے فرشتے. یضربون وجوہم وادبارہم، ماریں گے ان کے چہرے اور پیٹھے. ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے کہ انہوں نے اتباع کی وہ جو اللہ کو ناراض کرتا تھا. وکرہوا رضوانہ، اور انہوں نے نہ چاہا اس کو خوش کرنا. فاحبطوا اعمالہم، بس حبط کیے ان کے اعمال. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، آیا گمان کرتے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے. اللہ یخرج اللہ ادغانہم، کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ ان کے کینے کو. ولو نشاء لاریناکہم، ہم چاہیں تو دکھا دے آپ کو. فلا عرفتہم بسیماہم، بس آپ پہچان لے گے ان کو چہرے کی نشانیوں سے. ولتعرفنہم فی لحن القول، اور آپ جان لے گے ان کو چرپ کلامی سے. لحن القول معنی چرپ کلامی. جی ہاں وہ آیا تو تھا لیکن یہ وہ ہے وہ ہے، کوئی کچھ بھی نہیں سمجھے. چرپ کلام، چرپ کلام، بات کچھ کرے گا کچھ. آپ گھنٹوں ساتھ رہیں گے حقیقت سے واضح نہیں ہوں گے کہ یہ شخص ہے کدو کریلا کس طرح. چرپ کلام ہے. مومن کا پلیٹ فارم صاف ہوتا ہے، لمحوں میں مسلک واضح ہو جائے. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے اعمال. بس ساتھیوں میں بھی یہ مرض ہے، ایک بات کہیں گے پھر جب موقع آ جائے گا چپ ہو جائیں گے. یہ مداہنت اور کبھی کبھی منافقت. بھئی جو بات آپ کو معلوم ہے اور ضرورت ہے اس وقت صاف اس کے سامنے کہو کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے جو تم کر رہے، یہ غلط کر رہے ہیں. اس کو کیوں بولنے کا موقع دے رہے آپ؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا شیر ہوں، حالانکہ اس کو وقت پہ ٹوکا جائے کہ نہ یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں، تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے. لہن قول کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بات کر سکتا تھا وہ ٹیڑھی کر رہا. قرآن کے اندر غلطی کو لہن کہتے ہیں. آئی سو یہاں ایک استاد ہے، وہ خود بھی ایسے ہی پڑھتا ہے. فلاں نماز کیسے پڑھاتا ہے؟ بس وہ تو ظاہر ہے تجوید نہیں جانتا. تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ تجوید جانتے ہیں؟ میں نے کہا چل پڑھا. جب پڑھا لی تو میں نے قاری صاحب کو بلایا جن کو وہ بھی قاری مانتے ہیں، انہوں نے کہا یہ تو اتنی غلط ہے کہ دوبارہ پڑھنا چاہیے. دو آدمی ہیں جن کا کوئی معیار نہیں، ایک قاری اور دوسرا منطقی. منطقی کبھی کسی کو منطقی نہیں مانے گا، قاری کبھی کسی کو قاری نہیں کہے گا، اپنے آپ کو قاری کہے گا. ایسا وہ قاری صاحب تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے جسری، جمال القرآن، فوائد مکیہ، فکریہ، شاطبیہ، چار چھ رکھے. اچھا آپ سنائیے، آپ سنائیے. تو ایک دن میں نے کہا آپ تو چار شرح اردو کی رکھ کے پڑھاتے ہیں، آپ کو لڑکوں سے پوچھنے کا کیا حق ہے کہ ان کو ڈھنڈوں سے مار رہا ہے؟ قرات اتنی کافی ہے جو فقہا نے کہی، ما تجوز بے سولاد، بس. ابو یوسف کہتے ہیں عجمی جیسے بھی پڑھے صحیح پڑھ رہا. نرلیزا ذلت القاری اللہ یہ کہ تبدیل حرف مکان حرف، جیسے دعات کی جگہ زعات پڑھے، یہ خطرناک بات. فساد صلات اور نکاح ٹوٹنے اور ارتداد کا اندیشہ ہے اس شخص کا. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ پہچان لیں گے ان کو ٹیڑی باتوں میں، چرب کلامی میں. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتے ہیں تمہارے کرتوت. ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین منکم، اور ہم آزمائیں گے تم کو یہاں تک کہ ظاہر کرے مجاہدوں کو تم میں. مجاہد اس کو نہیں کہتے کہ گولیوں کی نشانیوں والی واسکٹ پہنا ہوا ہے، اب پاٹر بک ہاتھ میں ہے، اب کسی تنظیم کا جو ہے نا اجرتی کالہ کار ہے، اور جگہ جگہ مسجدوں میں کھڑے ہو کے مجاہدین کا خون چوستا ہے. مجاہد اس کو کہتے ہیں جس کو دین کی پختگی حاصل ہو، اور وہ مجاہدین تنظیمیں کہاں چلی گئی؟ سب کے سب انڈر گراؤنڈ. مشرف صاحب کا حکم آیا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مرغی کے چوزے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اچانک اوپر بلی یا چیل آ جاتا ہے تو مرغی آواز دیتی ہے کڑاؤں کڑاؤں، تمام چوزے چپ جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ مرغی پھر کڑت کڑت کڑت، آؤ آؤ خطرہ ٹل گیا. تو مشرف صاحب نے جب ان کو کہا کڑاؤں، تو کوئی بالا کوٹ کے پہاڑوں کے پیچھے گھس گیا، کوئی اسلام آباد میں. یہ وہ لوگ تھے امریکہ آج سیدھا ہو جا، ورنہ ہمارے کلاشن کوفوں کا منہ آپ کی طرف ہو جائے گا، کراچی کے سیٹوں کو دھوکہ دینے کے لیے. چگئی میں تو کلاشن کوف راوڑ لو، دوڑ تک انہیں ٹھہرا واڑ لو. دلا دلا گانو دلتے ہوئے لگڑا زو مجھے پتا مہینے دما دا دلا پارٹی دل اینڈ پارٹی دا مجاہدی خر خر خزلے جہاد خرسون کے خلاف، جہاد کے سر پر پیسے لینے والے. آیت اللہ با یہ مجاہدین ہیں، ہر تنظیم میں یہ گھستے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جگہ سر کے پانے کی نہیں ہے، کھاتے پیتے مدرسوں میں اور کام تنظیموں کے لیے کر رہا ہے. یار ارمان دے نو درس قرآن دے سویرے نے شبد ایسا. یہ بات زیادتی کی ہے اور یہ ٹھیک نہیں تھی، اور آپ نے اس میں استاذوں کی بد دعائیں لی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے مجاہدین اس دور میں گرا دیے. کہاں ہیں وہ بڑے بڑے تھرو والے؟ سب بھاگ گئے کہ حالات سازگار نہیں ہے، اور اتنے اتنے فنڈ جمع ہیں کہ سو سال بھی یہ انڈر گراؤنڈ رہے تو ان کے یہاں کوئی کمی نہیں. یومیہ ان کو اب بھی امریکہ سے دیا جا رہا ہے، یومیہ. اور ہم آزمائیں گے تمہیں تاکہ ہم ظاہر کریں مجاہدوں کو تم میں. والصابرین، اور جمنے والے. ونبلو اخبار کو، اور ہم جانچیں گے تمہارے حالات. یہ مدرسہ 1980 سے ہے،
تقریباً 27 سال ہو گئے اور ہمارا مقابلہ سب سے رہا ہے. آپ جانتے ہیں میرا لب و لہجہ انداز درس اور بیان, لیکن ہمیں کئی رکاوٹ نہیں ہوئی. مخالفین نے بھی ان جگہوں کو چھوڑ دیا جہاں ہمارے آثار مسلم آئے, مگر یہ مرغی کے چوزے, یہی باورچی خانے میں چرنے پھرنے والے, ان کے اہلکاروں نے ان گلیوں میں ٹینٹ لگائے, میں نے خود دیکھا ہے. اور میں نے کہا کہ اللہ اس زمین و آسمان میں ان کو غائب کر دے. سب میں نے ان کو دیکھا ہے اپنی مادری علمی کے مقابلے میں, اور تمام محتمیمین و اساتذہ ان سے دکھے ہوئے تھے, غلط استعمال ہو رہے تھے بالکل. اور جو واقعتاً میدان عمل کے مجاہدین ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں, وہ ہمارے اگر بیٹے اور شاگرد بھی ہیں تو فخر و مفخر ہے. اللہ ان کو باد مخالف سے بچائے, اور اللہ ان کو عظیم دور اقتدار کا اور ماحول جہاد کا نصیب فرمائے. بروں کے ضمن میں کچھ اچھوں کا تذکرہ واجب ہے, کیونکہ جہاد دینی اصطلاح ہے, اللہ ان کو ضرور محفوظ رکھے. اگر یہ سارے تاجر فاجر ہو تو پھر ان میں بھی کچھ افراد ایسے ہوں گے جو خالص دین اور کلمے کے لیے جہاد کر رہے ہیں. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وصدوا عن سبیل اللہ, اور رک گئے اللہ کے راستے سے, وشاقوا الرسول, اور انہوں نے مخالفت کی پیغمبر کی, من بعد ما تبین لهم الہدا, بعد اس کے کہ واضح ہوئے ان کو ہدایت, لن یضر اللہ شیئا, ہرگز نہیں بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ بھی, وسیحبط اعمالہم, ان قریب ضائع کر دے گا ان کے اعمال. یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمانو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول کا, ولا تبطلوا اعمالکم, اور باطل مت کرو اپنی نیکیاں, اپنے اعمال کی حفاظت کر لو. آیت سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ ایک عمل جو نفل کا ہو اور وہ شروع ہو جائے تو پھر پورا کرنا واجب ہے, لزمن نفل بالشروع, نفل عمل شروع کرنے سے واجب ہو جاتا ہے. دو رکعت نفل کی نیت باندھی پھر توڑ دی, اب پورا قضا کرنا واجب ہے. کوئی نفلی روزہ رکھا اور ٹوٹ گیا, قضا کرنا واجب ہے, لزمن نفل بالشروع. لا تبطلوا اعمالکم, ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روک لیا اللہ کے راستے سے, ثم ماتوا, پھر مرے, وہم کفار, فلن یغفر اللہ لہم, اللہ معاف نہیں کرے گا ان, فلا تہنوا, پس سستی نہ کرنا, وتدعوا الی السلم, اور پکارتے رہو اسلام کی طرف, وانتم الاعلون, تم کامیاب ہو, واللہ معکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے, ولن یترکم اعمالکم, ہرگز ضائع نہیں کرے گا تمہاری نیکیاں. انما الحیات الدنیا لعب ولہو, بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے, کھیل تماشا, دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے, یہ دنیا کی مذمت ہے. تو کھیل پر متوجہ ہونا اور تماشے دیکھنا یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. دنیا کی مذمت ہے یہ کھیل اور تماشا ہے. تو آپ کہتے ہیں پاکستان کھیل رہا ہے, اس کو کامیاب کرے, افلاں سے جیتے, تمہیں شرم آنا چاہیے. تم ان کے کیمپ کے آدمی بنے ہوئے ہو مسجد میں بیٹھ کر, انہوں نے کب اس میدان میں آپ کے بخاری اور تفسیر کے لیے دعا کی ہے؟ انفرادی عمل علیحدہ ہے, لیکن اجتماعی اعمال نامناسب ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا
کہ کھیل اور تماشے سے پرہیز کرنا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کھیل رہے ہیں تو آپ بھی داڑھی اور پگڑی کے ساتھ منہ کھول کھول کر بالٹی کی طرح اور آپ تماشا دیکھ رہے ہو، ہنس رہے ہیں. اور تمہیں قرآن کا پتہ نہیں ہے تو قرآن پڑھتا کیسا ہے؟ جب دنیا پر اللہ پوری طرح چوٹ کرتا ہے کہتے ہیں یہ خالص کھیل تماشا ہے. کھیل تماشا تو ہو رہا ہے، جب ختم ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں وہ کھیل جس کا مقصد جہاد ہو، جس سے مجاہد بنتا ہو، کسی فن حرب کی تربیت ہوتی ہو، حدیث میں اس کی تاکید اور فضیلت آئی، وہ سر آنکھوں پہ. وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر ایمان لاؤ، وَتَتَّقُوا، پرہیزگار رہو، یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، دے دے گا تم کو تمہارے اجر، وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ، نہیں پوچھے گا تم سے مال. يَسْأَلُكُمُوهَا، اگر وہ تم سے کچھ مانگے، فَيُحْفِكُمْ، تنگ کرے، تَبْخَلُوا، بخل کرو گے، وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور نکال دے گا تمہارا کینا. یہ عجیب بات سنو، دنیا کے کسی آدمی سے بھی آپ پیسے مانگے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چوتھی دفعہ عبدالباری بابا غائب ہو جائے. اس مولوی کا کوئی اور کام نہیں، روز پیسے مانگتے. فَيُحْفِكُمْ، اَحْفَى يُحْفِ کے معنی اتنا مانگنا کہ تنگ آ جائے. تب خلو وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكَ. اللہ اکبر. اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جو کہتے ہیں جس موڑ پر جتنی ضرورت ہو آپ گھنٹی بجائے، ہم حاضر ہوں گے. الحمدللہ اللہ ایسے نیک لوگوں کی عمر میں، اولاد میں، مال میں برکت اور مدد شامل فرمائے.
ہاں تم ہاؤلا، ہاں تم وہی لوگو، تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں دعوت دی جاتی ہے کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. صورت چونکہ قتال و جہاد کی ہے تو انفاق پر اختتام ہے کہ جب بھی جہاد مار کھائے گا نفقات کی کمی سے. فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، تمہی میں بعض بخیل ہے. وَمَنْ يَبْخَلْ، اور جو بخل کرے، فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، بس وہ بخل کرے گا اپنے بارے میں. واللہ الغنی، اللہ غنی ہے. وانتم الفقراء، اور تم محتاج ہو. وان تتولوا، اور اگر تم نے منہ موڑا، یستبدل قوما غیرکم، بدل لے گا تمہاری جگہ اور لوگ. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. طالب علم زیادہ باتیں تو نہیں کر سکتا ہوں، وقت نہیں ہے. آج بھی سورت محمد میں زیادہ ٹائم لگا. ایک بات یاد رکھو کہ غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس وسائل مال کے ہو. منصور بھی غور سے سنیں کہ غنی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال کے وسائل ہو، اور فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس وسیلہ کوئی نہ ہو. اللہ تعالیٰ غنی ہے کیونکہ وہ مسبب ہے، سبب خود پیدا کر دے گا. زمین کو کہہ دے گا وہ سونا پھینک دے گی، پہاڑ کو کہہ دے گا وہ پھٹ کے نیچے اینٹ سنے سونے کی آ جائے گی، ایسی فصلیں ہو جائے گی، اب سب کچھ بس بسیار ہوگا. واللہ الغنی وانتم الفقراء. علماء کرام کے پاس اگر پیسے آ جائے تو کیا پیسے ہوں گے؟ دوست و احباب نے تعاون کیا ہوگا، ہدایا دیے ہوں گے. مدرسے کے پیسے تو مدرسے کے ہوں گے، اس میں سے تو ایک چوننی بھی بغیر حجت شرعیہ کے اٹھانا جہنم کا آگ اٹھانا ہے. ایک چوننی اور ایک چار لاکھ برابر ہے چوری میں. اور مجھے امید ہے کہ علماء اس بارے میں غیر سنجیدہ نہیں ہوں گے، اللہ مسلسل اس طرح ان کی مدد فرماتے ہیں. تو دیکھو وسیلہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی نے مجھے اس سال ایک لاکھ روپے دیے تو کیا اگلے سال بھی وہ میرا مقروض ہے کیا کہ ایک لاکھ دے گا؟ نہیں دے گا.
وسیلہ ختم. لیکن آپ کی دکانیں ہیں اور آپ کی جائیدادیں ہیں, بینک بیلنس ہے, اس قسم کی چیزیں, یہ وسائل موجود ہیں. تو وسائل سے جو دولت آتی ہے اسے غنا کہتے ہیں, اور بغیر وسیلے کے جو آتی ہے اسے فقر کہتے ہیں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اور اگر تم نے منہ موڑا, اللہ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا. ڈیڑھ مہینہ تم نے اچھا گزارا ادب سے تقریبا, اب آخر وقت ہے, دو تین دن باقی, احتیاط کرے آپ تاکہ آپ دعائیں لے جائیں, نیک نامی لے جائیں. ایک ہی ڈاکو ہوتا ہے, ایک ہی بدچلن ہوتا ہے, پوری جماعت بدنام ہو جائے گی. بیک نہ تراشید در مجلسی بے رنج دلی ہو شمندہ بسے.